نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل آيات نمبر 15-31 تک وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا يَقِينًا البتہ تحقیق ہم نے دیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم. یہاں سے اب سٹوری شروع ہو رہی ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی. اب پتہ ہے ہم نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی یہ دونوں پیغمبر آئے تھے, باپ بیٹا. اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جس قسم کی بادشاہت دی نا, ویسی بادشاہت کبھی نہ اس سے پہلے کسی کو ملی, نہ اس کے بعد کسی کو کبھی ملے گی. اتنی زبردست ان کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی تھی. تو یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے دوسرے پارے کے اینڈ میں تالوت اور جالوت کی کہانی پڑھی تھی, ان کا قصہ تھا اور کیسے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد تالوت نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کر دی تھی اور پھر داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے. تو وہ اس یہ بھی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے, اور یہ سمجھ لیں بیسٹ پیریڈ یا گولڈن پیریڈ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری کا ہے, یہ گولڈن پیریڈ ہے. آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی یہ سٹار آف ڈیوڈ بڑے فخر سے جھنڈے کے اوپر لگاتے ہیں, اور اس طرح تو ان کے نزدیک وہ بہت ہی زبردست ان کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نعمت جو ان کو عطا فرمائی تھی اس کا ذکر فرمایا, اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت علم ہے. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ہم نے ان کو بادشاہت دی, سب سے پہلے بادشاہت کا ذکر آتا کیونکہ ان کی بہت بڑی بادشاہت تھی اور بہت یونیک تھی. اس قسم کی بادشاہتیں نہیں ہوتی دنیا میں بادشاہوں کے پاس. داؤد علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست تھی, اور سلیمان علیہ السلام کا بھی آپ نے ذکر پہلے بھی پڑھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا سب سے پہلے ذکر کیا وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ہے علم کی نعمت. اور یہاں پہ علم دونوں علوم مراد ہیں, دین کا بھی علم اور دنیا کا بھی علم, اور دونوں کو یہ علم عطا کیے گئے تھے. دیکھیں نا, آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. داؤد علیہ السلام اس کے ذریعے وہ بناتے تھے, زیریں براتے تھے اور کڑیاں ایک دوسرے کے اندر جوڑتے تھے. اس طرح کا علم پہلے کبھی بھی کسی کے پاس نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا, اور سلیمان علیہ السلام کو بھی. آپ کو پتہ ان کے زیر دست جنات بھی تھے, پرندے بھی تھے, اور ہوائیں ان کے لیے مسخر کی گئی تھیں. نبوت ان دونوں کو ملی تھی. پھر داؤد علیہ السلام کو جو جس طرح سے وہ تسبیح فرمایا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور یہ ان کی تسبیح کو سمجھ سکتے تھے, یعنی ان کی تسبیح کو سن سکتے تھے. سلیمان علیہ السلام بولیاں جانتے تھے, لینگویجز جانتے تھے پرندوں کی, جانوروں کی. تو یہ علوم ہیں جن کا ذکر سب سے پہلے آیا. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. آج کے دور میں علم حاصل کرنا یا علم کوئی اتنی بڑی چیز نہیں سمجھی جاتی, اس سے بڑی چیز دولت سمجھی جاتی ہے, پیسہ سمجھا جاتا ہے. کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہاں پہ دیکھیں اتنی بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے علم کو پہلے مینشن کیا, علم کی نعمت ان کو عطا فرمائی تھی. کیونکہ علم انسان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ بادشاہ بھی بڑے بڑے وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جو علم انسان کو علم کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے. ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ جو عالم ہے اس کی عابد کے اوپر اس طرح سے فضیلت ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عام تمہارے کسی بھی آدمی کے اوپر. تو اب یہ اس سے دیکھ لیں کہ عالم کی فضیلت اور فرمایا ایسی ہے جیسے چاند ستاروں میں, عالم کی فضیلت اتنی بڑی ہے. تو جو علم ہے اس کو پا کر انسان اللہ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. علم انسان کے ذہن کو کھول دیتا ہے. علم چاہے دنیا کا بھی ہو نا, پھر بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس دنیا کا علم ہوتا ہے وہ زیادہ تر دین کا علم بھی بہتر طور پہ سیکھ سمجھ سکتے ہیں, جبکہ وہ لوگ جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے علم میں زیادہ نہیں ہوتے, مطلب کہ جاہل ہوتے ہیں دنیاوی علم میں, ان کے پاس آپ دین کا بھی علم لے کر جائیں نا تو ان تک بات کو پہنچانا کنوے کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان کو باتیں اکثر سمجھ ہی نہیں آتی, وہ اپنی جہالت میں ہی رہتے ہیں. تو دین کا علم ہو یا دنیا کا, ہم ان کو جب سے سیپریٹ کرنے لگے نا تب سے امت مسلمہ پیچھے رہ گئی. پہلے ہم اس ان علوم کو سیپریٹ نہیں کرتے تھے. پہلے یہ ہوتا تھا جو دین کا علم ہے اور دنیا کا علم ہے ساتھ ساتھ لے کے چلا جاتا تھا. اب ہم نے ان کو خانوں میں تقسیم کر دیا, یہ جی دین کا علم ہے, یہ جو دنیا کا علم ہے. دین کا علم تو ہم نے لینا ہے لیکن دنیا کا علم نہیں ہم نے حاصل کرنا, یہ بڑا قابل مذمت ہے. یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک صحابی نے باقاعدہ ایک زبان بھی سیکھی تھی تاکہ یہود کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے, جو ہیبرو ان کی لینگویج تھی وہ سیکھی تھی. ٹھیک ہے, اب آپ کس لیے؟ تاکہ دین کی بھی بات کنوے کی جا سکے. ہے تو زبان سیکھنا تو دنیاوی علم ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ, سوئمنگ سکھاؤ, یہ سارے کیا دنیاوی علوم نہیں ہیں؟ تو جب ہم علم کی بات کرتے ہیں نا تو علم کو اس طرح خانوں میں نہ بانٹے, بلکہ جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ دنیاوی علم کوئی چیز نہیں ہوتی, جب آپ سائنس بھی پڑھتے ہیں تو اس سے بھی اللہ کو پہچانتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ آپ غور و فکر کرو, آسمانوں میں غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین کے اندر ان چیزوں میں غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلی قومیں جو چلی گئی ہیں ان کے اس میں جا کے سیر سے مطلب ہوتا ہے کہ یعنی وہاں پہ گھوم پھر کے دیکھو ان کی کھنڈرات کو, اور پھر وہاں سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ کی قدرتوں کو جانتا ہے. تو آپ بتائیں اس کو سارے کو تو ہم آج دنیاوی علم کہتے ہیں. قرآن تو خود کہتا ہے کہ یہ علم لو. پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے چاند چل رہا ہے, کیسے اس کے مدار ہیں, کیسے سورج ہے, کیسے کوئی ایک دوسرے سے آگے نہیں جاتا, دن اور رات کے جو نظام بتائے گئے ہیں وہ سارے. تو اگر آپ ویسے دیکھنے لگے تو آپ کہیں گے یہ دنیاوی علوم ہے. بارش کا جو پورا سسٹم آپ پڑھتے ہیں قرآن میں, واٹر سائیکل, اس کو آپ کہیں گے یہ تو سائنس ہے, یہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے, جبکہ قرآن یہ چیزیں بتا رہا ہے. تو یہ جو دنیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق میں غور کرنے سے بھی اللہ ہی ملتا ہے. ہاں مگر آپ اس نظر سے اگر دیکھیں تو آپ مخلوق میں بھی غور کر رہے ہیں اس لیے تاکہ خالق کو پہچانیں. عین وہ بھی ایک عبادت ہے, عین وہ بھی ایک دین کا علم ہے. آپ جب حساب کتاب کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست ہمارے لیے علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. کیونکہ دیکھیے جو حساب کتاب نہ ہوتا تو دنیا کے اندر کتنے مسئلے ہوتے. یہ میتھمیٹکس کا علم نہ ہوتا کیسے ایک دوسرے کے ساتھ حساب کتاب کر کے چیزیں لیتے اور دیتے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں علوم سارے جو ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, یہ انسان کے خود نہیں بنائے ہوئے کہ دنیا کے علم تو ہم نے بنائے ہیں اور باقی علوم دین کے وہ اللہ کی طرف سے. نہیں, یہ بھی جو دنیا کے علوم ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو عطا فرمائے ہیں. کوئی بھی نئی جو انوینشنز ہوتی ہیں, نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انسان کو علم دیا جاتا ہے, اس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے تو انسان وہ کرتا ہے. ورنہ ایسا نہیں, انسان خود ہی اپنی طرف سے ایک بنا رہا ہے اور دیکھو یہاں تک پہنچ گیا اور ایسے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو دعا بتائی ہے وہ کیا ہے؟ ربی زدنی علما, جو سورۃ طہٰ میں آئی, اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے اضافے کے لیے دعا کے لیے کہا گیا, یہ نہیں کہ اللہ میرے پاس دولت کے انبار لگا دے, اللہ میرے مجھے میری بادشاہت میں اضافہ کر دے, اللہ میرے پاس رزق کی بہت بڑے ڈھیر لگ جائیں. نہیں, زیادتی مانگی تو کس چیز کی؟ علم کی. ٹھیک ہے, تو ہم بھی اپنے لیے علم کی مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما دے. علم انسان کے مرتبے بلند کرتا ہے اللہ کے ہاں بھی. تو کبھی بھی کوئی قسم کا علم ہو اس کو یعنی برا سمجھ کے کہ نہیں 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 ہم نے دنیا کا نہیں علم لینا, اس سے پیچھے نہ ہٹے. اسی وجہ سے آج ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے, اور ہم نے یہ سارے علوم جو ایک وقت میں ہمارے اپنے تھے مسلمانوں کے, چاہے جغرافی ہے, چاہے الجبرا ہے, چاہے میڈیسن کا علم ہے, سارے علوم ہم نے وہ دوسروں کے حوالے کر دیا, وہ تو یہ کریں. ہم تو کسی قسم کے علم میں ہی نہیں رہے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ چلو ہم دین کے علم میں بہت ہم نے ترقیاں کرنے, ہر قسم کے علوم میں ہم پیچھے رہ گئے. نہ قرآن کا علم, نہ حدیث کا علم, نہ سائنس کا علم, نہ کوئی طرح کے علم میں آج مسلمان آگے نہیں ہیں. آج مسلمانوں کا دنیا میں نام نہیں ہے, اور دوسری قومیں اس میں آگے بڑھ گئی ہیں. اور آج کی جو جنگ ہے یا آج کی جو فتوحات ہیں وہ علم کی فتوحات ہیں. آج کے دور کے اندر وہ تلواریں اور وہ ولی نہیں ہیں. آج کی یہ وہ قوم جو علم لے لیتی ہے وہ سب سے زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے, اور وہ قومیں جو علم میں پیچھے ہیں وہ دنیا میں پیچھے ہیں ترقیوں میں بھی. دیکھیں فضیلت کیا ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی, ان کا علم. تو علوم حاصل کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہے, نہ کبھی اپنے بچوں کو پیچھے رکھیں گے نہیں 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 یہ نہیں پڑھنا تم نے. ہاں ظاہر ہے فضیلت کس علم کو ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سب سے افضل علم کون سا ہے, جو اللہ کے قرآن کا علم ہے. وقال الحمدللہ, ان دونوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے, یعنی ان دونوں نے شکر ادا کیا کس چیز پر, جو اللہ تعالی نے ان کو نعمت عطا فرمائی علم کی بھی اور جتنی بھی اور نعمتیں عطا فرمائیں انہوں نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور کیا فرما رہے ہیں دونوں, کس بات کے اوپر شکر؟ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے مومن بندوں میں سے بہت ساروں پر. پہلے تو اپنے بندوں میں سے بہت ساروں پہ ہمیں فضیلت دی, پھر مومن بندوں میں بھی. ہر ایک کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود, اتنی یونیک بادشاہت ہونے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے کتنے کمال کے لوگ ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے اور یہ ہے, ہم ایسے ہیں. نہیں, انہوں نے اس کو اپنا کمال نہیں سمجھا. انہوں نے ان نعمتوں کا اور یہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے علم کے ذریعے, علم دے کے یا نبوت کی یا اور جو ان کو بولیاں سکھائیں اور ان کو جو کنٹرول دیا جنات اور ان کے اوپر, تو اس کا کریڈٹ, اس کے اوپر شکر وہ اللہ ہی کا کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ذرا ہمارا حال کیا ہے, یا ہمیں کوئی چیز ملتی ہے یا ہمیں کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی سکل ہو جاتی ہے جو ہمیں یعنی دوسروں سے ممتاز کر دے, دوسروں سے یونیک کر دے. ہر ایک کے پاس وہ چیز نہیں ہے, اور مثال کے طور پہ ایک اچھا آپ کھانا بنانا جانتے یا آپ کا بزنس ایسا ہے کہ جس میں آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ترقی کر لی اور بڑا آگے نکل گئے. اب ہوتا کیا ہے, انسان پھر کیا چاہنے لگتا ہے کہ میری تعریف ہو, مجھے لوگ سراہیں, آپ کتنی زبردست ہیں بھائی, آپ کو مثلا پہنا اوڑا کسی نے اچھا ہوا ہے تو آپ کا ٹیسٹ کیا بات ہے, آپ کے ٹیسٹ کی. اچھا بول لیتا ہے کوئی تو, اچھا آپ بولتے ہی بہت اچھا ہے. تو ہم آگے سے یہ نہیں کہتے یہ تو اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے جیسے انہوں نے کہا, بلکہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے, ہم آگے سے اس چیز کو اس کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں. یا اگر مجھے اچھا پہننا اوڑھنا آتا ہے یا مجھے اچھا بنانا آتا ہے تو یہ میرا کوئی کارنامہ ہے. حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر میں نے اچھا پکا بھی لیا, واقعی اگر اچھا پکا لیا, یہاں واقعی لوگوں میں دوسرے لوگوں سے بہتر میرا کوئی پہننے اوڑھنے کا ٹیسٹ ہے, یا میں کاروبار میں زیادہ ترقی کر گئی ہوں, یا اور میرے پاس کوئی ہنر ہے جو دوسروں میں نہیں ہے, تو یہ تو بتائیں کہ یہ ہنر بھی دینے والا کون ہے آپ کو؟ کیا پیدا ہوئے تھے اس ہنر کے ساتھ؟ جب پیدا ہوئے تھے تو کیا یہی کام کرتے تھے؟ کیا آتا تھا آپ کو؟ اگر اچھا پکا لیتے ہیں تو دیکھیں ریسیپیز تو بہت لوگ فالو کرتے ہیں, ہر ایک کی ریسیپی تو ویسی نہیں بنتی. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص کرم نوازی کہ اس نے آپ کے کھانے میں لذت ڈال دی. یا اگر آپ کو بولنے کا ہنر آتا ہے تو کیا پیدا ہوتے ہی ایسا بول رہے تھے؟ بچپن سے کیا اتنے فصیح و بلیغ تھے؟ نہیں, اگر یہ صلاحیت دی آپ کو تو اللہ نے دی. اگر آپ بڑی اچھی مینجمنٹ کرتی ہیں اور لوگ آپ کی بڑی اچھی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بڑی اچھی گروپ انچارج ہیں, آپ بڑا اچھا مینج کرتی ہیں, آپ بڑا, آپ کا کیا بات ہے, آپ کی کا کمال ہے, تو فوراً خود کریڈٹ لے کے خوش نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا, یہ اللہ کا فضل ہے, اور مجھے کہاں کوئی چیز آتی جاتی, یہ تو اللہ کا شکر ہے, اس کا فضل ہے, اس کی عطا ہے. ٹھیک ہے, اور واقعی دل میں بھی یہ بات ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے بس کہہ دیں ایز ڈائلاگ, دل میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ مجھے کہاں کوئی چیز آتی ہے, اللہ تعالیٰ تیرا ہی شکر ہے, ہماری کہاں اتنی ذہانتیں اور اتنی وہ ہیں, اللہ یہ تیری کرم نوازی ہے. لیکن یہ کم ہی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بھی یہ بات ہے, بلکہ الٹا جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو تکبر اتنا بھر جاتا ہے ہر وقت, پھر انسان کا بس یہی جی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے کریڈٹ ہی دیتے رہے, لوگ بس میری تعریفیں کرتے رہیں, جی آپ جیسا تو کوئی ہے نہیں, آپ, اور لوگ جتنا کرتے جاتے انسان اور پھولتا جاتا ہے. اللہ اکبر, بلکہ کوئی پوچھے بھی نا کہ آپ کو یہ کیسے آ گیا, آپ یہ کیسے کر لیتی ہیں, کہیں اللہ کا فضل ہے, آپ نے یہ کیسے اتنا کچھ کر لیا, کیسے محنت کی, کیسے یہ جو بھی آپ کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہے. تو اگر دل نہ بھی چاہے, دل کا بعض دفعہ شیطان دل میں لاتا ہے کہ نہیں اپنی باتیں بتاؤ نا, وہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, اس میں کیا بتانے کی بات ہے, وہ تو سب کو ہی پتا ہے, تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے بس یہ کیسے کر لیتی ہو تم. جو انسان اپنا بتانے شروع جاتا ہے, ایک پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے تکبر میں کہ انسان کو برداشت نہیں ہوتا پھر کہ اللہ کا ذکر بھی بیچ میں آئے, استغفر اللہ, اللہ اسے محفوظ رکھے, بس وہ کہتا ہے کہ مجھے ہی کریڈٹ ملتا جائے, اور یہ خواہش بڑھتی جاتی ہے, پھر جتنا لوگ کہتے ہیں اتنی بڑھتی جاتی ہے, یہ بھی ایک حویث ہے, لوگوں کی تعریفیں بس میرے لیے ہوں, لوگ بس مجھے سراہیں, اب یہ حالت ہو جاتی ہے. پھر اگر کوئی لوگ کسی اور کی تعریف کر رہے ہیں تو انسان کسی وہ بھی نہیں برداشت ہوتی, اچھا پہلے میری تعریف کرتے تھے اب اس کی بھی کرنے لگے. تو نعمت جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے, جو آپ کو دوسروں سے ڈسٹنگوش کرتی ہے, دوسروں سے زیادہ بہتر کوئی آپ چیز کر لیتے ہیں, ہمیشہ سب سے پہلے دل میں آپ کے یہ ہونا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ ہی کی طرف سے, جب چاہے اللہ واپس لے سکتا ہے, یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرا کوئی ہنر نہیں ہے, میں کوئی لے کے پیدا نہیں ہوئی تھی ایسے, میں نے بھی کوئی دو چار سیکھے یہ ادھر اللہ نے سکھا دیا, میرے ذہن کے اندر ڈال دیا, مجھے بتا دیا تو میں یہ کرنے لگی, تو اس کے اندر میری کوئی یعنی قابلیت ایسی نہیں ہے, تبھی انسان ہمبل رہے گا, عاجزی رہے گی. اور اگر آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا جی میرا کمال, میرے میں اتنی ذہینی اتنی ہوں, میں سگڑ ہی اتنی ہوں, میرے تو بس میرے جیسا تو کوئی معاملہ, ہاں جی میں تو شروع سے ہی ایسے تھی, میں تو ایسے, میں نے تو یہ کیا, پھر میں نے میری پلاننگ یہ ہوتی تھی, پھر میں یہ کرتی تھی, تو وہ ساری میں تکبر, یہی تکبر ہوتا ہے اور یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. وہ دیکھیں کتنی بڑی مملکت لے کے بھی نہیں تکبر کر رہے, شکر ادا کر رہے ہیں. شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا اعتراف کرنا کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے, نعمت دینے والے کو مان لینا اور ناشکری کیا ہے؟ جس نے نعمت دی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، بس اپنی بڑائیاں، اور ناشکری کیا ہوتی؟ نعمت کو ضائع کرنا۔ تو انسان زبان سے بھی شکر ادا کرتا ہے، اس کے دل میں بھی شکر کے جذبات ہوتے ہیں، اور عمل کے ذریعے بھی شکر کرتا ہے جب وہ اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتا ہے کہ جس رب نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں یا یہ مجھے سکل دی ہے، اب تو میں اس کے سامنے اور جھک جاؤں کہ انہوں اس نے دوسروں سے بڑھ کے مجھے ایک یہ چیز دے دی اضافی، جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اس سے زیادہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تو نے مجھے یہ ایک اور یعنی اسکل ہی کہہ سکتے ہیں، یا ایک اور صلاحیت، یا ایک اور ہنر دے دیا میرے ہاتھ کے اندر، یا میری زبان میں، یا کسی بھی اور چیز، جو بھی نعمت ہے آپ کے پاس، کہ اللہ دوسروں سے بڑھ کے تو نے مجھے دیا، میں تو دوسروں سے بھی زیادہ تیرا شکر ادا کروں، مجھے اضافی چیز تو نے یہ عطا فرمائی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں تھی۔ تو اپنی نعمتوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے، اپنی ذات میں نہ کھو جائیں۔ ہم سب چیک کریں ہمارے پاس جو جو نعمتیں ہیں، جب ان کے اوپر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو ہمارا رویہ آگے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ انسان کے نفس کو اتنا پھلا دیتی ہیں، اس کا نفس اتنا پھول کے کپا ہو جاتا ہے، اور یہ نفس جو انسان کو نا تباہ کرنے والی چیز ہے۔ یہ اندر اپنی بڑائی کا احساس ہو جانا کسی بھی معاملے میں، ظاہر ہے کوئی کسی معاملے میں اچھا ہے، کوئی کسی معاملے میں اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو تمام خوبیاں تو نہیں دی ہیں، اور وہ جو ایک بھی اس کو مل جاتی وہ اس کے اندر ہی پھولا نہیں سماتا، اتراتا پھرتا ہے، پھر چیخیاں کرتا ہے، پھر اس کو یہ چاہت ہونے لگتی لوگوں کو پتہ چل جائے، بس اب ان کو بھی نہیں پتا کہ میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ ہنر، کیسے ان کو بتا دوں، اب اندر سے یہ وہ ہونے لگتی، ان کو بھی کیسے پتا چل جائے، اب ان کو پتا چل گیا، نہیں پتا چلا تو پھر بول کے بتا دیں گے، اور اس کے بعد چاہیں گے یہاں پہ بھی تعریفیں ملے۔ تو یہ جو انسان تعریفیں چاہتا ہے نا، ہمیشہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسا انسان ہے جو کشکول لے کے در در پہ پھرتا ہے، یہ جیسے فقیر مانگتا پھرتا ہے نا، اس طرح وہ تعریفیں مانگتا ہے، اس کے ہاتھ میں کشکول ہے اپنا، وہ نہیں ہوتا کشکول، سمجھتے ہیں یہ جو فقیروں کے پاس جو چھوٹا سا ایک برتن سا ہوتا ہے، اسے آگے آگے کرتے جاتے لوگوں سے مانگتے پھرتے، وہ اس طرح لوگوں سے تعریفیں مانگتا ہے۔ کتنی یہ یعنی قابل مذمت چیز ہے نا، اچھی نہیں ہے۔ تو وہ دیکھیں داوود اور سلیمان علیہ السلام، ہمیں تو اتنی سی چیز مل جائے تو ہمارا دماغ آسمان پہ ہو جاتا، دیکھو وہ کتنے بڑے بادشاہ ہو کے بھی کیسے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام وارث بنے داوود علیہ السلام کے۔ وارث کس میں؟ جو نبوت کی جو علم تھا ان کے پاس، اس کی وراثت۔ کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی وراثت پیسہ یا جائیدادیں یا بادشاہت بھی ایون وراثت میں نہیں ان کو مل رہی، اس کے بعد وہ بادشاہ بنے، لیکن ایسے نہیں کہ نبیوں کی وراثت ایسے ہوتی ہے کہ ایک نبی اگر بادشاہ ہے تو اس کا بچہ بھی بادشاہ بنے گا۔ داؤد علیہ السلام کے تو بہت سارے بچے تھے۔ تو یہ وراثت کیا ہے؟ یہ علم کا ورثہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ آپ کی بھی وراثت علم ہے۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں نا بازار میں جا کے، اور لوگوں دوڑو مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے، تو لوگ بھاگے چلے گئے۔ جب مسجد گئے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں، لوگ کچھ بیٹھے ہوئے علم اور سیکھنا اور سکھانا اور علم کی مذاکرے کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کی۔ تو وہ لوگوں نے کہا بھی یہ کیا، آپ تو کہہ رہے تھے وراثت بٹ رہی ہے، نے کہا یہی تو وراثت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو علم آپ نے چھوڑا۔ تو انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے۔ تو ان کا وارث سلیمان علیہ السلام کو بنایا۔ وقالا، اور کہا اس نے، کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہیں بولیاں پرندوں کی۔ یہ ویسے بھی ایک شاہانہ کلام کے طور پہ بھی ہم کی بات ہے، لیکن ادروائز بھی داؤد علیہ السلام بھی جانتے تھے بولی پرندوں کی، کیونکہ ان کو بھی جب پرندے تسبیح کرتے تھے تو ان کو سمجھ میں آتی تھی۔ نعمت کے اظہار کے طور پہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ بولیاں سکھائی گئی ہیں. اور اس میں بھی علمنا مجھول ہے, ہم سکھائے گئے ہیں, یعنی ہم نے سیکھا, ہم نے فلاں بولی سیکھ لی, ہم نے فلاں لینگویج سیکھ لی. بلکہ دیکھیں الفاظ کا چناؤ بھی دیکھیں, کہیں تکبر نہیں ہے. زیادہ تر جب بھی نعمت کسی کو کوئی زیادہ مل جائے نا تو تکبر آ جاتا ہے. آپ تھرو آؤٹ ان کے قصے میں دیکھیں گے تکبر نہیں ہے. اور یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کسی نعمت کے ملنے والے کے لیے, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں عاجزی رہے. یہ ہے پھر اس کی خوبی. یہ خوبی نہیں کہ اس کا دماغ آسمان پہ پہنچ جائے, وہ تو فرعون کا بہت پہنچا ہوا تھا, تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں, یہ برائی ہے اس کی. اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں عاجزی کتنی ہے نعمت پانے کے بعد بھی, وہ کتنا زمین پہ رہتا ہے, یعنی اس کے پیر زمین پہ رہیں کہ اس کا دماغ بہت اونچی ہواؤں میں نہ اڑنے لگے. کیونکہ زمین پہ وہ تبھی رہ سکتا ہے جب اس کے اندر یہ احساس ہو کہ یہ نعمت میری اپنی کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو مجھے ملی بھی ہے. دیکھیں ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں, سر سے پیر تک, چاہے ہمارے اعضاء ہیں, چاہے ہم نے کوئی زیور پہنا ہوا, چاہے کپڑے پہنے ہوئے, یا ہمارے گھر میں کوئی چیزیں, سب کس کی دینی ہے, ہماری اپنی ہے کیا؟ ہم تو ننگے بدن دنیا میں آئے تھے, نہ پیر میں جوتا تھا نہ تن پہ کپڑے تھے, ہم تو کچھ بھی نہیں لے کر آئے ہیں. سب کیا ہے؟ امانتن اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے, ان کو امانت ہی سمجھا کریں, چاہے اولاد ہے, چاہے مال ہے, چاہے. آپ دیکھتے نہیں قرآن کریم میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو رزق ہم نے دیا ان کو. رزق کو یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہارا رزق ہے نا اس میں سے دو, فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یہ بھی امانت ہے, جتنا کچھ ہمارے پاس ہے سب امانتیں ہیں اللہ کی, جب چاہتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے. جس کے پاس سارا کچھ ہی امانتن ہو کسی اور کا ہے اور وہ یوز کرنے کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیا, وہ کس بات پہ تکبر کرے؟ اگر یہ بات ذہن میں رہے نا ہمارے, تو ہمیں کبھی بھی تکبر نہ آئے. چاہے میرا گھر ہے, چاہے میرا خاندان ہے, چاہے میرے پاس کوئی دولت ہے, سب کچھ ادھارے کے ہیں. ادھارے کا لیا ہوا انسان کہاں سے تکبر کرے گا؟ کچھ بھی تو اس کا نہیں ہے. تو یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سکھائی گئی ہیں بولیاں پرندوں کی, لیکن اس میں بھی فخر نہیں ہے. آج دیکھیں کسی کو ایک سے دوسری لینگویج آ جائے تو کتنا فخر ہوتا ہے. بلکہ ہمارے ملکوں میں تو کسی کو انگلش فرفر بولنی آ جائے تو اس پہ ہی لوگ اتنا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز بن گئے. اب ان کے تو پیر ہی زمین پہ نہیں ہوتے, اب وہ دماغ بس بہت ہی اونچا اڑنے لگتا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں کوئی ہم نے جنت کی لینگویج سیکھ لی ہے, اتنے وہ فخر کرنے لگتے ہیں. تو عام لوگوں کے ساتھ پھر بیٹھتے تک نہیں, کیونکہ وہ بہت اپنے آپ کو ہائی فیل کرتے ہیں. تو زبان سیکھنا کو بری بات نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے آپ زبانیں سیکھیں, کیونکہ اس کے ذریعے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک. دیکھیں دین کی بات بھی آپ تبھی پہنچائیں گے نا جب آپ کو لینگویج آتی ہوگی. لینگویج سیکھنے میں حرج نہیں ہے, بات یہ ہے کہ لینگویج سیکھنے کے بعد ہمارا دماغ درست رہتا ہے یا نہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور ہم دیے گئے ہر قسم کی چیز سے. یعنی یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمیں دے دی گئی, بلکہ مطلب ہے جو ایک بادشاہ ایک نبی کے لیے ضروری علم ہوتا ہے اس میں سے ہر چیز دے دی گئی, حکمت بھی دی گئی. اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی ان کے انڈر کنٹرول کر دیا, اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دے دی. ساری وہ چیزیں ہیں کہ یعنی جو کہ نیسسری تھیں ان کے لیے. ان هذا له الفضل المبين, یہ ہے بے شک یہ البتہ وہ فضل ہے نمایاں روشن, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر یعنی احسان ہے. تب بھی وہ نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں. تو دیکھیں بار بار واپس بات اللہ کی طرف پلٹا رہے ہیں. ہم بعض دفعہ ہمارے گھروں کے باہر, ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ یہ کامن ہے, لکھ لیا جاتا ہے ہاذا من فضلی ربی، یہ اللہ کے فضل سے ہے. بڑے کوئی شاندار گھر بنا لے تو لکھ دیتے ہیں کہ بھائی نظر نہ لگے. تو بھائی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں بھی یہ بات ہے کہ یہ واقعی اللہ کا فضل ہے یا صرف تختیاں لگا لی ہیں؟ تختیاں لگانے سے تو نہیں کچھ ہو جاتا. جب تک دل کے اندر یہ بات نہ ہو کہ واقعی اللہ نے یہ مجھے دی، یہ میرے رب کا احسان ہے میرے اوپر. اور یہ دیکھیں، یہ شعور ان کو بھی کیسے حاصل تھا، کیونکہ ان کے پاس علم تھا. علم سے ہی انسان پھر یہ جان سکتا ہے کہ مجھے شکر گزار رہنا ہے، مجھے نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے. تو ہم بھی ذرا اپنی باتوں پہ غور کریں، یا ہم بھی جب بھی نعمت کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ اس کے اندر اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے چیز کی، اور کتنی دفعہ ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں؟ بعض لوگ بات ہی سے شروع کرتے ہیں، میرا بچپن سے ہمارا میرا تو شوق تھا، پھر بچپن سے یہ ہوا، پھر فلاں ہوا، پھر میں نے ایسے محنت کی، پھر یہ کرا وہ کیا. ہاں کوئی آپ کو طریقہ کو جاننا چاہ رہا ہے وہ الگ بات ہوتی ہے، مگر اس کے اندر بھی پہلے اللہ کی طرف بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اکٹھے کر دیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، تو وہ پورے ضبط میں رکھے گئے. یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس جو لشکر تھے نا، وہ باقی بادشاہوں کی طرح صرف انسانوں کے نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس ایڈیشنلی جن بھی تھے اور پرندے بھی تھے ان کے لشکر میں. اتنی بڑی ایک بات ہے نا، اللہ اکبر. اب دنیا کے ہی بادشاہ دیکھ لیں جن کے انڈر انسانوں کے لشکروں، ان کو ہی کتنا غرور ہوتا ہے، کتنا ڈفرینٹ ہے نا ان کا اقتدار. اب اتنے اتنے یہ بڑے لشکر تھے، اور فہم یوزاؤن پورے ضبط میں رکھے گئے تھے، یعنی ایسے نہیں تھا کہ ان کو آزادی ہے جدھر مرضی گھومتے پھریں جو مرضی کر رہے ہیں، بلکہ پورے ڈسپلن کے ساتھ. یہاں پہ یہ لفظ کیا بتا رہا ہے کہ ہیپ ہیزرڈ سے نہیں تھے، پورے ڈسپلن کے ساتھ ہوتے تھے. ان کا دربار بھی لگتا تھا جس کے اندر ہر ایک الگ الگ، ہر ایک کا سیکشن کہہ لیں، گروپ کہہ لیں، ہوتا تھا. جنات ایک طرف ہیں، انسان ایک طرف ہیں، پرندے ایک طرف ہیں، اس طرح سے ان کی ترتیب دی جاتی تھی. اور یہ کتنی بڑی ایک مینجمنٹ کی بات ہے نا، کتنے آرگنائزڈ ہونے کی بات ہے. یعنی ان کے جو سارے لشکر تھے بہت آرگنائزڈ تھے، بہت ڈسپلن تھا. اور آج دیکھیں امت مسلمہ کے اندر سب سے زیادہ جو کمی ہے نا، وہ اسی ڈسپلن کی ہے، اسی آرگنائزیشن کی ہے. ہم اپنی اس چیز کو تو بالکل ہی توہین سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کے معاملے میں کوئی کلاس ہے، یا یہ اس کے اندر کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ نے ڈسپلن سے چلنا ہے، آپ نے کوئی اٹینڈنس لگانی ہے، یا آپ نے کوئی ڈسپلن یہ ہے، کوئی ٹائم کا وہ ہے کہ بھئی اس ٹائم پہ آپ نے کلاس میں آ جانا ہے، یا کلاس کے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں چونکہ ہم اب دین کا علم لے رہے ہیں، اب آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے کریں، ہم تو نہیں اس طرح سے کر سکتے. کیونکہ ہمیں دین کے معاملے میں تو لگتا ہے نا کہ بالکل آزادی ہونی چاہیے. ہاں جب ہم اسکول کالج جاتے تو پھر ہم بہت ڈسپلن کا خیال رکھتے ہیں، وہاں پہ ہم ہر ان کے رول کو فالو بلا چور چراں کرتے ہیں، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہوتا. لیکن جہاں پہ دین کی بات آ جاتی ہے، قرآن سیکھنے جن میں سب سے زیادہ ڈسپلن ہونا چاہیے، وہاں پہ ہمارا ڈسپلن بالکل ختم ہو جاتا ہے. ہمیں تو ہمارا دین اتنا زبردست ڈسپلن سکھاتا ہے نماز کی صفوں میں. ہماری صفیں جو نماز کی ہیں، یہ فرشتوں کی صفوں سے مماثلت کرتی ہیں. فرشتے بھی ایسے ہی صفیں باندھتے ہیں اللہ کے ہاں، لیکن آج ہم وہ بھی بھول گئے، کیونکہ ہماری پوری زندگیاں میس اپ ہوئی پڑی. کوئی کل بھی اس امت کی نا سیدھی نہیں رہ گئی. اب صف بھی کیا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہو گیا، کوئی کہیں کھڑا ہو گیا، بیچ میں اتنے اتنے گیپ ہیں، نہ کوئی اس چیز کا خیال ہے کہ صف سیدھی ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ صفیں بنوایا کرتے تھے، کسی کا سینہ ذرا آگے ہوتا تھا پیچھے کرتے تھے، کوئی پیچھے اس کو آگے کرتے تھے، بالکل سٹریٹ اور تیر کی طرح. آج صفوں کا حال کیا ہے ذرا دیکھ لیں کسی مسجد میں جا کے. ہمیں تو یہاں سے ڈسپلن سکھایا کہ ہماری نماز بھی ڈسپلن ہے, ٹائم کے اوپر نماز ہے, ایسے نہیں جب مرضی میرا دل کرے گا پڑھ لوں گی. کتنا ڈسپلن, پھر بھی ہماری زندگیاں دیکھیں ڈسپلن سے بالکل ہی آ رہی ہیں. کسی معاملے میں بھی دیکھ لیں, ہم ان ملکوں میں آ کے تھوڑا بہت یہ سیکھ لیا لائن بنانے کا, ورنہ ہمارے اپنے ملکوں میں تو ابھی تک وہی حال ہے کہ جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک بھیڑ بن جاتی, ہجوم ہے, ایک لائن کا کوئی کانسیپٹ نہیں, باری کا کوئی کانسیپٹ نہیں. تو یہ ڈسپلن ایک اتنی زبردست چیز ہے جو ان کی یعنی پورے ان کے لشکر میں تھی, حالانکہ ان کے لشکر کوئی صرف انسانوں کے نہیں تھے, اس کے باوجود ورنہ دیکھیں نا پرندے بھی ہیں, جن بھی ہیں, انسان بھی ہیں, اب سارے یہ کھڑے رہے ایک جگہ تو جنوں کے پیروں تلے تو پرندے آ جائیں, کتنے بڑے بڑے جن تھے ان کے پاس. تو لیکن جب وہاں پہ اتنا ڈسپلن ہوگا تو پھر ہی آگے آپ جو بات پڑھیں گے پھر ہی پتا چلے گا کون ہے کون نہیں ہے, کس کی حاضری ہے کس کی نہیں ہے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل, یہاں تک کہ جب وہ آئے چونٹیوں کی وادی پر, یعنی یہ وہ ایکسرسائزز کرتے تھے اپنی فوجوں کی جیسے ایکسرسائزز ہوتی ہیں, تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک جگہ سے جا رہا تھا تو وہاں پر ایک چونٹیوں کی وادی تھی. چونٹیوں کا بھی آپ کو پتا ہے نا کہ کالونیز میں رہتی ہیں, ان کے اندر بھی زبردست ڈسپلن ہے, زبردست ڈسپلن. کبھی آپ دیکھیں چونٹیوں کے بارے میں پڑھیں یا آپ نے کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی ہو تو حیران آپ رہ جائیں کہ یہ اتنی ننی سی مخلوق ہے اور اتنا ڈسپلن ہے ان کے اندر, کس طرح کتنے آرگنائزڈ ہو کے یہ کام کرتی ہیں آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اچھا اب وہ جب وہاں سے گزرے ہیں تو قالت نملۃ, کہنے لگی ایک چونٹی, کہا جاتا ہے یہ چونٹیوں کی ملکہ تھی یا ہوایور جو بھی تھی, یا ایہا النمل, اے چونٹیو, ادخلوا مساکنکم, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلو, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, تمہیں کہیں کچل نہ دیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری, وہم لا یشعرون, اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں, ان کو پتہ ہی نہ چلے, یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں پیروں تلے روند دیں, کیونکہ کوئی آرمی آ رہی ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ چونٹیاں اوپر سے چڑھ دوڑیں گے. اب یہاں پہ یہ سب سے پہلی چیز تو دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی, اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اتنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صلاحیت دی ہوئی تھی کہ وہ چونٹیوں کی بھی زبان کو سمجھ سکتے تھے. دوسرے یہ چونٹیاں آج بھی دیکھیں, کوئی آپ کو چونٹیوں کی ہمیں تو آواز نہیں آتی, کیا ان کا میکینزم ہے, کیا ان کی لینگویج ہے, کیا ان کی کوئی سائن لینگویج ہے, آواز کی لینگویج ہے, واٹ ایور, ہمیں نہیں پتا, ابھی تک نہیں سائنس نے یعنی اتنا علم لیا کہ یہاں تک پہنچے ہی نہیں ابھی تک انسان باقی کہ وہ یہ جان سکیں کہ چونٹیاں کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہیں, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اور اتنی مطلب کیا کہہ رہی ہیں ایک دوسرے کو. لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے ایک چونٹی. اسے ایک اور بات پتا چلی کہ چونٹیاں بھی آپس میں جس بھی لینگویج میں جو بھی ان کی ہے کمیونیکیشن کا ذریعہ مگر کمیونیکیٹ کرتی ہیں. اور ایک ہمیں بات جو اس سے پتہ چلتی ہے تیسری, کہ ان میں بھی شعور ہے, یہ جانور ایسے نہیں ہے کہ ہم سمجھ دیتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, چلو جو بھی جانور ہے یہ تو بالکل ہی عقل سے آ رہی چیزیں, وہ ساری عقل کل تو ہم انسانوں میں ہی ہیں. نہیں نہیں, چونٹی جیسا جانور, اتنا چھوٹا سا جانور, اس میں بھی شعور ہے, اس میں بھی شعور ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے, اور ان کو بھی یہ شعور ہے کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کو بھی نبیوں کا شعور ہوتا ہے, اور اس کی کئی مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی مثال ہے, جیسے کہ ایک اونٹ تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی, تو آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ میرے سامنے بل بلایا ہے اور اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم کوئی تمہاری مطلب تم اس کے ساتھ کچھ فیصلہ کرایا تم نے اس کے ساتھ, تو اس مالک نے کہا کہ ہاں ہم نے اس کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی شکایت کی ہے کہ میرے اوپر بھار ڈالتے رہے سارا وقت اور اب مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا بھی ایک تو شعور تھا جانوروں کو, اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی اتنی لینگویج سمجھ پاتے تھے. دیکھیں آپ تنے کا رونا آپ کو پتہ چل گیا, اس سے آپ نے بات چیت کی, پھر اسی طرح پتھروں کی تسبیح آپ کو سنائی گئی. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ ظاہر ہے پیغمبروں کو یہ ایک معجزات سمجھ لے دیے گئے ہیں. ایک ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی, کئی واقعات ایسے ملتے ہیں. تو اینی ہاؤ یعنی پیغمبر کا کہ نبی ہے کوئی, یہ شعور جانور کو بھی ہے, اور جانور بھی جانتا ہے. یہاں سے پتہ چلا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور ان کو پتہ ہی نہ چلے. جانور کو بھی پتا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں نا وہ ظلم نہیں کرتے, یعنی بے شعوری میں وہ تمہیں مسل دیں گے, کرش کر دیں گے. یہ نہیں ہوا کہ وہ جان بوجھ کے تمہیں کرش کرنا چاہتے ہیں. تو بے شعوری میں یہ نہ ہو کہ ایسا ہو جائے کہ ان کے پیروں تلے تم کچھ لی جاؤ تو دوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب پہچانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی. یعنی انسان اور جن وغیرہ یہ نہیں مان کے دیتے, ورنہ باقی سب پہچانتے ہیں. تو یہاں پہ چونٹی کا کردار آپ دیکھیں, اتنا زبردست کردار ہے. یہاں پہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس چونٹی کے کردار کا؟ یہ تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دیکھیں کتنی خیر خواہی ہے اس کو دوسروں کی. یعنی یہ میں تو خود بھاگ جاؤں مجھے کیا, مرتی پھریں یہ انسانوں کی طرح نہیں, وہ خود غرض ہے. انسان بھی دیکھیں ایک جانور سے ہی سیکھ لے, ہمیں ذرا سا بھی کوئی خطرہ ہو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے, آپا دھاپی پڑ جاتی, ہم اپنا بچائیں مجھے کیا دوسروں کی فکر, ہمیں کیا اپنی نبیڑ تو, تجھے کیا تجھے دوسروں کی کیا پڑی ہے. لیکن وہ اپنی دوسری چونٹیوں کو اس کی خیر خواہی کتنی ہے کہ ان کو بتا رہی ہے آنے والے خطرے سے. دوسری یہ کہ یہی انذار کرنا ہوتا ہے نا, انذار ہے نا, ہم جب پڑھتے ہیں کہ نذیر یا منذر, یہ کردار کیا ہوتا ہے, وارن کرنے کا. یہ وہ کردار ادا کر رہی ہے, اپنی قوم کو آنے والے خطرے سے وارن کر رہی ہے. سبحان اللہ. پھر دیکھیں اتنی وائز ہے یہ چونٹی, آپ یہ سارے پوائنٹس لکھ لیں, اتنی ذہین ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بھاگو بھاگو وہ لشکر آ گیا, پینک نہیں مچا دیا, صرف سلوشن بتایا, اپنے گھروں میں گھس جاؤ, اپنے بلوں میں چلی جاؤ, ٹھیک ہے, یعنی سلوشن بتایا ہے. پہلے سلوشن کی طرف آئیے. ہم بعض دفعہ پینک تو اتنا مچا دیتے ہیں, پینک مچانے کا ویسے ہی ہمیں شوق ہوتا ہے, سنسنی مچانا, کوئی خبر پتا چل جائے ایسا ہو گیا اور سنسنی مچانا, ہو پتا ہے یہ ہو گیا, یہ ہونے والا ہے, یہ طوفان ہے. اب اس کے بعد کرنا کیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو اس نے کوئی سنسنی نہیں صرف پھیلائی کہ جو ہے نا بس بھاگو وہ آ گئے, اپنے بلوں میں چلی جاؤ, داخل ہو جاؤ, یہ نہ ہو وہ تمہیں بے شعوری کی حالت میں کچل ڈالے. اتنے سے ننے سے جانور نے بھی یہ ایک سلوشن دیا. تو یہ بہت ساری ہمیں چیزیں پتہ چلیں. دیکھیں یہ پھر خود غرضی اس کے اندر نہیں تھی, خود غرضی نہیں تھی نا اپنی اپنے آپ کو بچانے کی. وہ یہ سارے پوائنٹس ہیں, خیر خواہی تھی, خود غرضی نہیں تھی اس کے اندر, انذار کرنے والی تھی. پھر اس نے ظن بھی رکھا اس نے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہ نا بے شعوری میں, یہ نہیں کہا کہ یہ انسان تو ہیں ہی ایسے, برا بھلا انسانوں کو کہے ارے انسانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ تو ہمیں تکلیف ہی دینے آ جاتے ہیں, ایسی نہیں, یہ نا بے شعوری کی حالت میں تمہیں کچل دیں. تو یہاں پہ ہم ایک چونٹی کے کردار سے بھی کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انسان کی عاجزی اسی میں ہے کہ وہ ایک چونٹی سے بھی کوئی بات سیکھنی پڑے نا تو اس کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ چونٹی مجھے کیا سکھائے گی, میں تو اتنی بڑی چیز ہوں, مجھے چونٹی سے اب سیکھوں. نہیں, تکبر جب نہیں ہوگا تو پھر ایک چونٹی سے بھی انسان کو سبق ملے تو لے سکتا ہے. اب ایک چیز بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چونٹیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ تو اگر تو وہ باعث تکلیف بن رہی ہیں کہ گھر میں آ گئی ہیں اور گھر میں چیزیں خراب ہو رہی ہیں, ظاہر ہے چونٹیاں آئیں گی کھانے پینے میں گھسیں گی, تو ظاہر ہے تب تو مار سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی جانور باہر گھوم رہا ہے اللہ کی زمین پہ, تو جتنا آپ کا حق ہے اتنا ہی اس کا بھی حق ہے. اب بے جا چل رہے ہیں جا رہے ہیں, دیکھا کہ چونٹی جا رہی ہے, جلدی بھاگ کے گئے اس کو پیروں کے نیچے مسئلہ. بچوں کا بھی یہ کام ہوتا ہے, بچے تو نہ سمجھ آئے ان کو بھی سمجھایا جائے, بڑے بھی نہیں اس کام سے باز آتے, آئے چونٹی جا رہی اس کو جا کے پیروں کے نیچے مسلنا شروع کر دیا. کوئی بھی جانور ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی جان لیں, چاہے وہ ایک جانور ننا سا ہی کیوں نہ ہو, ہمارا رائٹ نہیں ہے. اس کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے اللہ کی زمین میں رہنے کا بسنے کا جتنا ہمارا ہے. یہ اللہ کی زمین ہے, سب کے لیے ہے. اگر وہ ایز لانگ ایز وہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کو نہیں ستا رہے, باہر کوئی چیزیں پھر رہی ہیں, کیوں؟ جب بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ چونٹیاں کہیں, ہم نے اپنے ملکوں میں زیادہ تر یہ دیکھا, چونٹیاں کہیں جا رہی ہوں گی, ان کی لائن لگی ہوگی, آگے کچھ چیز رکھ دیں گے. اچھا ادھر سے جائیں گی تو پھر ان کو ڈسٹریکٹ کر کے ادھر, وہ ادھر سے جانے لگیں گی پھر وہاں پہ کوئی چیز رکھ دیں, پھر وہ کوئی چیز لے کے جا رہی ہوں گی اس کی چیز کو گرا دیا, پھر کبھی کچھ ان کے ساتھ چھیڑا خانی کرتے رہنا. کیوں اذیت دینا کسی کو بھی صحیح نہیں ہے, چاہے وہ ایک چونٹی کیوں نہ ہو. آپ دیکھ لیں یہاں پہ کہ چونٹی بھی کتنی عقل مند ہے, اور چونٹی میں بھی کتنا یعنی شعور ہے کس چیزوں کا, کس طرح ہینڈل کر رہی ہے وہ سچویشن کو, ہم یہ دیکھ لیں. تو ایسی کوئی بیکار سی چیز نہیں ہے, بے عقل سی جن کے اندر کوئی عقل نہیں ہو. سوچیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنی سی چیز ہے, نہیں سوچیں ہماری انگلی کی پور بھی بڑی ہے, کتنی چھوٹی چیز ہے اس کے اندر بھی اس کا کوئی اللہ نے دماغ دیا ہوا ہے. سبحان اللہ, جس میں اس نے سوچا پھر اس نے کمیونیکیٹ کیا. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اتنے سے جانور کو بھی ایک ذہن دیا. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنے سے جانور کا بھی ذہن ہے, اللہ نے قرآن میں نہ بتایا تو ہمیں کہاں یہ سمجھ آئیں باتیں. یہ وہ اس سے بھی اس نے سوچا, خطرے کو محسوس کیا, اور اس کے اندر اتنی خیر خواہی ہے. اب دیکھیں ورنہ شاید پتہ نہیں کوئی ہمیں یہ بات بتاتا ویسے تو ہم تو مانتے ہی نہ پہلے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ یہ قرآن کی بات ہے, ہمارا ایمان ہے قرآن پہ, ہم مانتے ہیں کہ یہ سب باتیں سچ ہیں, حق ہے. تو اب جب یہ سچ مان لیا تو اب عقل حیران رہ جاتی ہے, اتنا سا جانور اور اس کو اتنا پتا ہے, اور وہ اتنا خیر خواہ ہے, ورنہ وہ ہٹ جاتی راستے سے اور باقیوں کو مسلی جانے دیتی, میں تو بچ جاؤں نا. سبحان اللہ. تو اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ننے سے ننے جانور ہیں, ننی سے ننی چیزیں ہیں, ان کے بھی نظام ہیں, ان کے بھی آخرت کے اندر جو ایک بکری سینگ والی بکری اور بے سینگ بکری, اس نے سینگ والی نے اس کو مارا ہوگا تو اس کا بھی وہاں پہ حساب کتاب ہوگا, اتنا سا جتنی کہ اس کی عقل سوچ تھی اس کے مطابق. یہ دیکھیں اس کا مطلب اتنا شعور ہے جانوروں میں, کون کیا کر رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. تو کبھی ہم نے چلتے ہوئے سوچا کہ یہ چھوٹی سی جو چیز جا رہی ہے, جو ہم کبھی چلتے ہوئے میرے خیال میں کبھی دیکھا بھی نہیں زمین کی طرف ہوگا کہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز جا رہی ہے, تو اس کو بھی یہ پتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور میں اس کے پیروں تلے نہ روندی جاؤں. یہ بھی دیکھیں ہمارے اس نے اخلاق ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھیں اور ان کو ستائیں نہیں صرف اپنے مزے کے لیے, فن کرنے کے لیے, اور بچوں کو بھی اس بات کا سکھائیں کیسے یہ چونڈیوں کا یہ ساری جو ان کی سٹوری ہے. اچھا جب یہ ہوا فتبسم ضاحكا من قولها, تو مسکرا دیے ہنستے ہوئے اس کی بات سے. اس کی بات سے کون مسکرا دیے؟ سلیمان علیہ السلام, اور ہنس دیے کیونکہ یہ کوئی متکبرانہ ہنسی نہیں تھی, بلکہ ایک بات سنی ہے نا, تو دیکھیں جب انسان ویسے سنتا ہے یہ بات کو تو ایک ہنسی سی آ جاتی ہے کہ دیکھو کیسے اس مخلوق کو بھی کتنا خیال ہے, اور کیسے یہ. اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الحمدللہ نعمت دی, یہ علم دیا کہ میں ان کی بات کو سمجھ سکوں. ایک ہی واقعے سے کوئی مغرور بھی ہو سکتا ہے اور شکر گزار بھی ہو سکتا ہے, واقعہ ایک ہی ہے. سلیمان علیہ السلام اس موقع پہ شکر گزار ہوئے, آگے آپ کو ان کی دعا سے پتا چلے گا. اور کوئی اسی بات سے مغرور بھی ہو سکتا ہے کہ جی دیکھو جی مجھے دیکھو کتنی سمجھ آ گئی, آپ لوگوں کو کیا پتا میں کہاں کہاں تک سمجھ جاتی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے مسکرائے اور ہنستے ہوئے. اچھا, ایک ہوتی ہے مسکراہٹ, ایک ہوتا ہے ضاحکہ, یعنی جس میں ہلکی سی آپ جیسے سمجھ لیں ہلکی سی آواز, مگر ایسے نہیں کہ جو آپ کو صرف آئے. ایک تو مسکراہٹ ہے نا, صرف آپ کے لپس وائڈ ہو جاتے ہیں, ایک ہلکی سی ہنسی جو صرف آپ کو سنے اس کی آواز, اتنی ہلکی. اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے کہکہا, زور سے ہنسنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے, دعاہے کا بھی تھا ہنسنا بھی تھا, لیکن کبھی کہکہا نہیں لگایا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے نہیں ہنسے تھے کہ ہم نے آپ کے حلق کا کوا دیکھا, یعنی ایسے جیسے گلا پھاڑ پھاڑ کے ہنسنا ہوتا نا, لوگ اونچے اونچے کہکہے لگاتے, وہ نہیں دیکھا تھا. اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. ہنس سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی ہنستے بھی تھے, ضاحکہ ہے, بلکہ بہت پیاری دعا ہے جو حضرت عمر نے دی تھی, اضحک اللہ سنک, اللہ آپ کو ہنستا رکھے. تو ایسی دعا دینی چاہیے, بڑی پیاری دعا ہے. نہیں بھی عربک میں آتی اردو میں ہی دے لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. تو وہ ضاحکہ کیا ہے, ایسا ہنسنا جو کہکہ بلند آواز سے نہیں ہو کہ ہا 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 ایسے کر کے, وہ چیز نہیں ہو. وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ انسان کے دل کو پھر سخت کر دیتی ہیں. ایسا ہنسنا بہت زیادہ اس طرح ہر ٹائم کہکے لگاتے رہنا, ٹھیک ہے, تو نبیوں کا طریقہ نہیں ہے کہکے لگانا, تبسم ہے اور ہنسنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت, سب سے زیادہ جو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. ایسا نہیں کہ ہر وقت وہ ہنستے رہتے تھے, مگر ہر وقت مسکراتے تھے. مسکرانا بھی صدقہ ہے نا, اس صدقے پہ تو کچھ بھی نہیں جاتا ہمارا, کوئی خرچہ نہیں آتا, پھر بھی ہم اگر کنجوسی کریں اس صدقے کو کرنے میں, تو اس میں بھی ہم دیکھیں نیکی کما سکتے ہیں. کتنے پیسے لگتے ہیں اس میں, پھر کیوں بخیل ہیں ہم اس میں. جب کسی سے ملے مسکرا کے ملے. تو اس کی بات سے وہ مسکرا بھی دیے ہنستے بھی. وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ وعلی والدیہ. اور دعا کیا کر رہے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے ان کے اندر اس کی بات سن کے شکر گزاری کے جذبات آئے, تکبر کے نہیں آئے. کہ فرما رہے ہیں اے میرے رب مجھے توفیق دے یا مجھے قابو دے. یہ وہی ہے جو پیچھے یوزاون گزرا ہے نا, وہی واو زئی عین ہے. ٹھیک ہے, نظم و ضبط میں رکھنا, وہ رکھنا مطلب ڈسپلن میں رکھنا, مطلب ہے کہ مجھے قابو میں رکھنا. اللہ مجھے توفیق دینا کس چیز کی, ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی, یا اللہ کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پہ انعام کی اور میرے والدین پر. دیکھیں اکثر والدین کے اوپر نعمتیں ہوتی ہیں اور انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے والدین کی نیک نامی ہے دنیا کے اندر, تو آپ کو اس میں سے حصہ ضرور ملتا ہے. لوگ آپ کے ساتھ حسن زانی رکھتے ہیں, لوگ آپ کو بھی نیک ہی سمجھنے لگتے ہیں, والدین سے ملا ہوتا ہے نا وہ آگے. اگر والدین کے پاس اور کوئی مال و دولت ہے تو وہ بھی نعمت آگے اولاد کو منتقل ہوتی. انسان جب شکر ادا کرے تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے جو والدین پہ تھی اور خود اپنے اوپر بھی ہو گئی, مجھے بھی مل گئی. تو دعا کر رہے ہیں, اوزینی سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ یا اللہ میرے دل میں رغبت پیدا کر دے, مجھے شوق دے دے کہ میں, اور مجھے وہ طریقے سکھا دے کہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں, تو خود مجھے سکھا دے. یعنی اتنا زیادہ شکر گزاری ان کے اندر تھی کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی شکر گزاری عطا فرما. شکر گزار ہونا بھی نا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اللہ سے مانگنا چاہیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا, ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادت, کہ اے اللہ میری مدد فرما تیرا اچھا ذکر کرنے پہ, تیرا شکر ادا کرنے پہ. داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا, اے میرے رب میں کیسے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں حالانکہ تو مجھ پہ مسلسل انعام فرماتا ہے. یا اللہ ہم پہ بھی تو کتنے انعامات ہیں, کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں, لوگ اس سے ڈپرائیوڈ ہیں. دنیا میں لوگ امن و امان کے لیے ترس رہے ہیں, ہم امن و امان میں بیٹھے ہیں. لوگ دنیا کے اندر گرمی, سخت گرمی کے روزے رکھ رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی کی مسئلے ہیں اور سخت تکلیف کے اندر, اور ہم ان ساری چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں. بجلی ہر دم ہے, پانی ٹھنڈا گرم ہر وقت میسر ہے, اے سی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. پھر اور کتنی ساری نعمتیں دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ہیں اور دوسروں کے پاس نہیں ہے. کہیں سواری کی نعمت ہے, کہیں گھر پہ یہ جو سر پہ چھت ہے, کہیں پہننے کو کپڑا ہے, کہیں اور جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں صحت کی. اور جب انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے نا, کتنے سارے لوگ ہیں, ہسپتالوں کو دیکھ لیں, بھرے پڑے ہیں ہسپتال مریضوں سے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ صحت کی نعمت دی. دیکھ لیں ان ریفیوجیز کے حالات دیکھیں تو انسان روئے بغیر نہیں رہ سکتا, کوئی بھی انسان ان کے حالات دیکھ کے. ان میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, کس طرح وہ مزریبل زندگی گزار رہے ہیں, کیسے وہ کیا کیا ان کے حالات ہیں. صرف یہ نہیں کہ امن و امان نہیں ہے, یہ تو بس کہنا ایک چھوٹا لفظ ہے. جو ان کے حالات ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسے حالات میں نہ ڈالے. جو وہ اس وقت عافیت سے محروم ہیں, ان کے کو اتنے پیارے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں, جن کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے دفنا ہے, رائٹ اینڈ لیفٹ, ہم یہ نہیں دیکھتے. اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا, اللہ نے بے شمار ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں. ہم نے بھی کبھی سوچا, اے اللہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں, اللہ کیسے کروں, تو مجھ پہ مسلسل انعام کر رہا ہے. اللہ اکبر. پھر کہا, اے میرے رب میں کس طرح تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں حالانکہ تو مجھ کو نعمت عطا فرماتا ہے. پھر اس نعمت پر شکر کرنے کی نعمت بھی عطا کرتا ہے. یعنی نعمت تو ایک ملنا ہے, پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر شکر ہے وہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا. اللہ اس کے اوپر تو نے مجھے شکر کی جو نعمت دی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے, پھر ایک نعمت کے اوپر اور نعمت زیادہ ہو گئی, تو پھر میں تیرا کیسے شکر ادا کروں. نعمت بھی تیری طرف سے اور شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تیری طرف سے. تو تب اللہ تعالی نے فرمایا, اے داؤد اب تم نے مجھے اس طرح پہچان لیا جس طرح مجھے پہچاننے کا حق ہے. یعنی کیا مطلب ہے, یعنی یہی چیز کہ انسان یہ پہچان لے کہ اللہ میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا, کیسے شکر ادا کروں تیری اتنی نعمتیں. یہ دل سے آئے, دل سے یہ بات ہے, اوپر اوپر سے نہیں, دل سے. یہ نہیں کہ کوئی ڈائلاگ رٹ لیے کہیں سے سن لیے, چلو اب ہم بھی یہی کہہ دیتے, نہیں. واقعی نعمتوں کا احساس ہے جو ہمارے اوپر ہیں. ابھی تو ساری نعمتیں جی, تو میں تو ایک چیدہ چیدہ باتیں جو دوسروں سے آپ کو زیادہ ملی ہوئی ہیں ان کے اوپر بات کی ہے. ایمان کی نعمت الگ چیز ہے جس کی شاید ہمیں اتنی قدر ہی نہیں ہے, اور بے شمار خیر نعمتیں. جس دن ہم یہ پہچان لیں گے نا, اللہ تو شکر ادا ہی نہیں کر سکتے, کیسے شکر ادا کریں, اللہ ہم اس سے قاصر ہیں, تو یہی شکر گزاری ہے. انسان بے بس سمجھے اپنے آپ کو کہ اتنی نعمتوں کی بارش میں میں ہوں, میں تو سارا وقت بھی سجدے میں پڑی رہوں نا اور شکر ادا کرتی رہوں, نہیں کر سکتی, نہیں کر سکتی. یہ اللہ کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے پسند ہیں. وہ نہیں پسند جو اپنے ہی خیالوں کے اندر رہیں, اپنے گھمنڈ میں رہیں ہر وقت, اپنی ہی تعریفیں ہر وقت چاہتے رہیں اور بس اسی میں پھولتے رہیں کہ میری تعریفیں ہو رہی ہیں, نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قلیل من عبادی الشکور, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے کم ہی ہیں شکر ادا کرنے والے, شکر گزار بہت ہی کم ہوتے ہیں. اور دیکھیں شکر گزاری کا اظہار کیسے کرتے تھے داؤد علیہ السلام, رات اور دن کے اوقات کو اپنے گھر والوں پہ تقسیم کیا ہوا تھا. رات اور دن کے اوقات میں سے جب بھی کوئی وقت ہو تو داؤد علیہ السلام کی آل میں سے کوئی نہ کوئی اس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا تھا, سبحان اللہ. اور ان کے روزے کا تو آپ کو پتہ ہے نا, داؤد علیہ السلام کا روزہ تو بہترین روزہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے, یہ تو بہترین روزہ. ان کی نماز کا بھی فرمایا بہترین نماز ہے, رات کے نصف شروع کے اندر جو ہاف رات ہے اس میں سوتے تھے, رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے, حتیٰ کہ جب رات کا 1/6 حصہ رہ جاتا تھا تو پھر سو جاتے تھے. ایسے تھے ان کے شکر گزاری. اب صرف یہ نہیں کہ وہ منہ سے ہی بس بولتے رہے, وہ ایکشن میں کہیں شکر نظر ہی نہیں آتا, ایسا نہیں, وہ واقعی عمل بھی پھر اس طرح سے کر کے دکھاتے تھے, پتا چلتا تھا کتنی واقعی شکر گزاری ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنا دینا نعمتوں کو. اگر آپ نے نعمتوں کی سلامتی چاہتے ہیں نا کہ نعمت میرے سے چھینے نہیں, نعمت میرے پاس رہے, تو اس کے لیے بہترین نسخہ کیا ہے؟ بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ شکر گزار بن جائیں, نعمت کی سلامتی رہے گی. اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت, حالانکہ آلریڈی شکر گزار ہے, اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں, میں ویسے جیسے شکر ادا کرنا چاہیے مجھے طریقے بتا دے, مجھے طریقہ سکھا دے. سبحان اللہ. ہم بھی اس دعا کو یاد کر لیں, اس دعا کو مانگا کریں, کیونکہ یہ دعا بہت ہی زبردست دعا ہے دعاؤں میں سے. جس کو شکر ادا کرنا آ گیا نا تو وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے پا سکتا ہے. اور شکر کے اندر یہ کہ جس جو نعمت دینے والا ہے نا, آپ کا دل بھی, آپ کی زبان بھی, آپ کے ایکشنز بھی, اس کی تعظیم کا اظہار کریں. میں کتنی رسپیکٹ کرتی ہوں, میں کتنی دل و جان سے اس چیز کا مجھے احساس ہے کہ مجھے اس نے یہ نعمتیں دی ہیں, ایسا انسان کتنا جھکا ہوا رہے گا نا, کتنی اس کی زبان پہ ہر وقت اپنے رب کی تعریف رہے گی, اور کتنا زیادہ وہ بھاگ بھاگ کے کرے گا وہ کام جو اس کے رب نے اس کو حکم دیے ہوں گے, جو جن کاموں کرنے کا فرمایا گا ان کاموں سے کتنا بچ کے رہے گا جن سے اس نے منع کیا ہوگا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا مانگ رہے ہیں, وَأَنْعَامَ لَصَالِحًا تَرْضَاهُ, اے اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جو تجھے راضی کر دیں. سبحان اللہ. اللہ وہ عمل مجھ سے کرا لے تو کیا, ان کے تو پہلے ہی عمل نیک تھے, پھر وہ کیوں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے. وہ پہلے سے نیکیاں کرنے والے تھے, لیکن جیسے ہم پہلے سے نماز پڑھتے تو ہم کہتے ہیں اللہ مجھے نماز کی پابندی عطا فرما, اللہ مجھے نمازی بنا دے. اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ہمیشہ میں اسی طرح رہوں, ہمیشہ میں نماز پڑھتی بھی رہوں. سمجھ آئی بات؟ تو جب وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ نیکیوں کی توفیق, تو ان میں دوام مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں ہمیشہ تیرے لیے نیک عمل کرتا رہوں جو تجھے راضی کر دے. اچھا آپ دیکھیں, عمل تو نیک بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے, وہ عمل جو ہے نا وہ مطلوب ہے انسان سے, اس کی خواہش ہونی چاہیے. ورنہ نیکیاں تو اب ہمارے سوچ میں ہم کوئی نیکی کرنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہی نہ ہو, اس میں کہیں ریاکاری آ گئی, اس میں کوئی تکبر آ گیا, اس میں کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو, وہ نیکی ضائع ہو جائے یا وہ سنت کے مطابق نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا اس کے مطابق نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی کی جب بھی توفیق مانگے نا کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے, تو وہ نیکی مجھ سے کروا لینا جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے. بس ایک مومن کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا مل جائے, بس اللہ مجھے مجھ سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, ابھی تک ہمیں کیا دعا میں سمجھ آیا؟ سب سے پہلی چیز شکر کی نعمت کہ مجھے اس کی توفیق دے. اوزینی کا مطلب کیا؟ مجھے توفیق دے, یا یہ بھی مطلب مجھے قائم رکھ, یا یہ بھی مطلب مجھے جما دے, کیونکہ شکر تو وہ پہلے ہی ادا کرتے تھے, اور یہ بھی مطلب مجھے طریقے سکھا دے شکر کے. اور پھر اس کے بعد دوسری نعمت جو مانگی ہے وہ یہ کہ وہ اعمال جو تجھے راضی کرتے ہیں, باقی نیکیاں کوئی وہ نیکی فائدہ مند نہیں ہے جسے اللہ ناراضی ہو. ہمیں بھی کیا فکر ہوتی ہے جب ہم نیکیاں کرتے کہ میں نے کر تو لیا ہے, اللہ کو پسند آ جائے بس, اس کے آگے نمبر بن جائے میرے. یا یہ جب نیکی کرتے ہیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگوں کو کتنا پسند آ رہا ہے میرا یہ کام, لوگوں کو کتنا اچھا لگ رہا ہے میرا یہ کام, لوگوں میں کہ میں کتنی پاپولر ہو رہی ہوں اس کام سے, لوگوں کی کتنی تعریفیں مل رہی ہیں اس کام پہ, لوگ میرے سے کتنے راضی ہو رہے ہیں اس کام سے. یا یہ فکر ہوتی کہ اللہ تو کتنا راضی ہو رہا ہے, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہاں اللہ تو راضی ہو ہی لیکن لوگ بھی ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے, وہ عمل ایکسیپٹ نہیں کرتا جس میں کسی اور کی بھی رضا مطلوب ہو. آپ چاہتے ہیں کسی اور کو بھی راضی کرنا, وہ کہتا ہے پھر وہ یہ اسی کے لیے جس کے لیے تم نے کیا, مجھے نہیں ضرورت. اللہ اکبر. تو جب نیک عمل کریں نا تو بس اس فکر کے ساتھ کریں کہ میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں اچھی ہو جاؤں. نیک عمل کرنے کے لیے کے بعد بھی اپنے لیے یہ اپنے آپ سے کہیں, اللہ یہ صرف تیرے لیے, لا شریک لہو, اس میں کوئی اور شریک نہیں, بس صرف تیرے لیے, میں کسی کو بھی نہیں شریک کرتی. سے عبادت میں تو شریک کرنا نہیں ہے, نیکیوں میں بھی نہیں شریک کرنا کہ کسی اور کو بھی شریک کر لیں. ٹھیک ہے, تو بس تمنا یہی ہونی چاہیے, اللہ ایسا کوئی کام لے لے جس سے تو خوش ہو جائے, بس اللہ جس سے تو خوش ہو جائے, تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اللہ مجھے داخل کر اپنی رحمت کے ساتھ, کیونکہ اپنے عمل کے ساتھ, یہ نہیں میری نیکیوں کی وجہ سے مجھے داخل کرنا, نہیں, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ, کیونکہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پہ اس کی کاسٹ کے اوپر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, کہ کوئی بھی اپنے اعمال سے جنت کی قیمت نہیں دے سکتا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو انسان کو جنت تک لے کر جا سکتی. برحمتی کا فی عبادک الصالحین, عباد صالحین کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے نا, تو یعنی ایک طرح سے جنت مانگی اور وہاں پہ صالحین کا ساتھ مانگا. یوسف علیہ السلام کی بھی یہی دعا تھی, ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی دعا تھی, حالانکہ ان کے پاس بادشاہت بھی ہے, اتنے خود نیک ہیں, اتنے خود شکر گزار ہیں, پھر بھی نیک کمپنی مانگی ہے, صالحین کی کمپنی مانگی ہے, اللہ اپنی رحمت سے مجھے ان میں داخل کر دینا. تو یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انسان صالحین کی کمپنی میں رہ کے ہی نیکیاں کر سکتا ہے. اکثر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ نیکوں کی کمپنی سے ہٹتا ہے تو زیادہ دیر تک اپنی نیکی پہ جمع نہیں رہ پاتا, انلیس کہ وہ بہت بہت یعنی اسٹرانگ ہو, لیکن اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو نیک صالح کمپنی چاہیے ہوتی ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. یہ تو ان کی تو اپنی ایک عاجزی ہے نا, ورنہ وہ تو خود صالح ہیں, وہ کہیں مجھے اس صالح ان کی کمپنی کیا کرنی. وہ ان کی ایک یعنی یہ تمام ان کی ابراہیم علیہ السلام کی بھی یوسف علیہ السلام کی دعا تھی, اللہ صالحین کے ساتھ شامل کرنا, جو تیرے مقرب لوگ ہیں, جو تیرے قریب ہیں, ان کے ساتھ شامل کرنا. آتا ہے نا یوسف علیہ السلام کا توفنی مسلم والحقنی بالصالحین, ہے نا, تو وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں. اور صالح لوگ وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہوں, بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں, جو اللہ کے قریب ہوں. تو ان کو اتنا کچھ ان کے پاس تھا, بادشاہت تھی, علم تھا, حکومت, پھر بھی دیکھیں صالحین کی کمپنی چاہیے ان کو. ہمیں کتنی یہ دعا کرنی چاہیے, ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں, کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے بعض دفعہ لوگ دین کی طرف آتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, ایک جوش آتا ہے, بہت جوش آتا ہے, اور بس فوراً فوراً حجاب ہو گئے, یہ ہو گیا, بس سب چیز اپنی گھر کی بدل دی, ہر یعنی بہت جوش کے ساتھ, جیسے ایک بخار چڑھا اور پھر کچھ دن بعد وہ بخار اتر جاتا ہے. اس لیے کہ کمپنی جو تھی وہ نہیں بدلی, کمپنی انہی لوگوں کی رکھی جو کہ دنیا پرست تھے, جو کہ اتنے زیادہ یعنی ان کے لیے دین کوئی پرائیورٹی نہیں, اور دین کو بس کچھ سمجھتے نہیں تھے اور لک ڈاؤن کرتے تھے. یہ لوگ پھر ان کے ساتھ رہتے ہوئے پھر زیادہ دیر قائم نہیں رہ پاتے. بہت ضروری ہے انسان اپنی کمپنی پہ نظر رکھے. اگینسٹ دا واٹر سوئم کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہم اپنے رشتے داروں کو تو نہیں بدل سکتے, مگر ہم اپنے دوستوں کو تو بدل سکتے ہیں جب ہم دین کی طرف آتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں. ابھی ہم کمزور ہیں, ابھی ہمارے خود اتنی ہم پکے نہیں ہوئے, اس کے اوپر اب ہمارے ایسے اگر دوست ہوں گے جو ہمیں اور دین سے دور کھینچنے والے ہوں گے, تو زیادہ دیر تک جماؤ نہیں رہ پائے گا. دوست بھی ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو دین میں معاون بنے, جو آپ کو حق بات کی تلقین کریں, صبر کی تلقین کریں, آپ کو تھام کے رکھیں, آپ کو آگے چلائیں.